وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب آپ ان سے کہتے ہیں تعالوا آؤ. تعالوا ہوتا ہے علوب سے نکلا, عین لام واو بلندی. تعالوا کسی بلند مقصد کے لیے آنا. آؤ الی ما انزل اللہ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری. وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ. رأیت المنافقین تم دیکھو گے منافقوں کو یصدون عنک صدودا وہ نہیں آتے, وہ نہیں سنتے, وہ رک جاتے ہیں. رک جانا یعنی اللہ اور رسول کی بات کی طرف آنے سے کتراتے ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آپ کا فیصلہ ان کے تو خلاف جائے گا, اور وہ اس قانون کی طرف جاتے ہیں, اس عدالت کے دامن میں پناہ لیتے ہیں جہاں انہیں اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ ملنے کی توقع ہو. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے, یعنی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. ثم جاؤوک پھر وہ آ جاتے ہیں تیرے پاس. یحلفون قسمیں کھاتے ہیں, مراد اس سے کیا ہے کہ اپنے کرتوت کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو کر جب مصیبتوں میں پھنستے ہیں تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم وہاں سے فیصلہ کرائیں یا وہاں انصاف ہوگا, بلکہ کیا مقصد تھا. یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے, یعنی ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں موافقت ہو جائے, اختلاف نہ پڑے. یعنی اس کا جسٹ کیا ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اور رستوں پہ چلتے ہیں, پھر ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پریشان ہوتے ہیں اور قسمیں کھا کر اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں کہ نہیں اصل بات یہ تھی ادھر جانے کی کہ ہم چاہتے تھے کہ جھگڑا نہ بڑھے, اتفاق ہو جائے, توفیق ہو جائے, احسان ہو جائے, باہم ملاپ ہو جائے. توفیق کا معنی کیا ہوتا ہے, دو چیزوں میں مطابقت پیدا کرنا. یہ جو اللہ کی توفیق ہوتی ہے نا, اس کا مطلب کیا کہ جو آپ نے چاہا اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے کی آپ کو صلاحیت دے دی, تو دونوں چیزوں میں موافقت ہو گئی, یعنی آپ کی خیال اور اللہ کی مدد. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم ایسے لوگ اللہ کو پتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے, اوپر سے قسمیں کھا کے جو مرضی یقین دلائیں ان کے اندر کا حال خدا کو خوب معلوم ہے. اب کیا کیا جائے ایسے منافقوں سے, فرمائے فَآرِزْ عَنْهُمْ ان سے درگزر کرو, ان سے منہ موڑ لو, اعراض برتو, اگنور کرو. وَعِزْهُمْ اور ان کو نصیحت کرو, کیسی نصیحت, وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے, ان کے دل بدل دے, یعنی جھٹک کے پھینک نہ دو, ناراض نہ ہو, غصہ نہ کرو, اگریسو نہ ہو, بلکہ کیا کرو ان کی اصلاح کرو. کتنا خوبصورت سبق ہے ہم سب کے لیے کہ جب آپ کو پتہ چل بھی جائے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ بدنیتی کر رہا ہے, آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, آپ کو یقین بھی ہو جائے, تو بھی کیا سکھایا گیا کہ تم اس کے لیول پہ نہیں آؤ گے, تم برا نہیں کرو گے, تم کیا کرو گے, اس کی اس غلطی کو اگنور کرو گے. آرزان ہوں اور معز ہوں, سمجھاؤ ان کو. اور قل لہم فی انفسہم قولم بلیغا ان کے دل میں اترنے والی بات کرو. اچھا دل میں بات کیسے اترتی ہے, اس کا راز کیا ہے پتا ہے آپ کو, اخلاص سے بات کرو, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. شیر تو الٹ گیا, اولیا بگڑ گیا, لیکن مفہوم تو آ گیا ہوگا آپ کو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات لوگوں کے دل میں اترے تو سب سے پہلے اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کھوٹا تو نہیں. اگر آپ کا دل کھوٹا ہوگا آپ کی بات کبھی نہیں اترے گی دوسرے کے دل میں. اگر آپ کے اندر پرسنا ہوگا, یہ اللہ کا کیسا قانون ہے, کیسا فیصلہ ہے کہ عموماً ہم زور شور سے چیخ چلا کر اپنی بات سنوانا چاہتے ہیں کہ دوسرا مان جائے, قائل ہو جائے, بڑی بڑی دلیلیں لاتے ہیں, لیکن سمپل سراز ہے اس کا. اور یہ سب سمپل ہونے کے باوجود سب سے مشکل. کیسے مشکل؟ کیونکہ دل کو صاف کرنا ہی تو مشکل ہے. کسی کی عداوت کے باوجود اس سے محبت رکھنا ہی تو مشکل ہے. کسی کی نفرت کے جواب میں اس کے ساتھ بھلائی کرنا ہی تو مشکل ہے. لیکن جو اس میں کامیاب ہو جائے اللہ اس کو اس کا انعام دیتا ہے کہ اس کی بات دلوں میں اترتی ہے, دلوں کو جا لگتی ہے. بھلے کوئی نفرت کرے آپ سے, کرنا دیں اس کو, آپ تو نہ کریں, آپ کو ویسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, وعدہ نا. انشاءاللہ آپ کوشش کیا کریں, آہستہ 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 کامیاب ہو جائیں گے. کوئی کرے نفرت, مجھے نہیں کرنی. کیوں؟ اس کا دل کالا, میں اپنا کیوں کالا کروں؟ مجھے تو اپنا دل صاف رکھنا ہے. جی ہمت دکھاؤ, اسے کہہ رہی ہیں ہمت. جی بالکل ہمت چاہیے, لیکن اگر آپ نیت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمت دے گا. نیت کی بات ہے نا. آرزان ہم, کوئی بات نہیں, آپ ان سے اعراض کریں, یعنی معاف کر دیں. کیونکہ ایسے موقعوں پہ انسان کو غصہ بہت آتا ہے, بازو کر نفس اکساتا ہے, دیکھو یہ تمہارے ساتھ کسی نے دھوکا کر دیا. انسان کہتا ہے اچھا اب میں ایسی تحسیس کی ایسی کروں گا. لیکن جس شخص کو اللہ سے اجر چاہیے وہ نہیں ایسے کہتا, وہ سوچتا ہے کیسے بھلائی کروں, کیسے اس کو سیدھے رستے پہ لے آؤں. جب تک آپ کے دل میں تڑپ نہیں آئے گی نا لوگوں کے لیے, آپ ان کی تکلیف کو محسوس نہ کر سکیں, آپ ان کے لیے روئیں نہ, آپ ان کی اصلاح نہیں کر سکتے. لیکن بعض اوقات یہ چیز حد سے بڑھ گئی تو بھی بڑی نقصان دہ ہوتی. اس دفعہ میرے ساتھ بڑا عجیب ایکسپیرینس ہوا ٹریولنگ کے دوران. ابھی کئی دن آپ کو میں اپنے قصے سناتی رہوں گی. ہوا یہ کہ میں, پتہ کیا, جب انسان پاکستان میں رہتا ہے نا, اپنے جیسے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے تو وہ کوئی خاص تھنکنگ کام نہیں کرتی. جب اور طرح کے لوگ نظر آتے ہیں اپنے سے ڈفرینٹ بہت زیادہ, تو پھر انسان کی اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتیں بھی جاگنے لگتی ہیں. یہاں سے جب ہم گئے تو ٹرانزٹ میں ہم اترے مسقط میں, تو اتفاق سے ایئر انڈیا کا طیارہ اسی وقت آ کے اترا تھا وہاں. اور جب ہم گزر رہے تھے تو سب انڈینز, موسٹلی انڈینز, سکھ ہندو وغیرہ ساتھ ساتھ گزر رہے. میرے تو دل کی حالت کچھ اور ہو گئی, کئی دنوں سے یہ سین نہیں دیکھا تھا. جب باہر جاتے ہیں تو نان مسلم نظر آتے ہیں تو تکلیف میں رہتے ہیں انسان, جب یہاں آتے ہیں تو پھر ٹھیک رہنا شروع کر دیتے ہیں, خوش خوش رہنا شروع کر دیتے ہیں کہ سب مسلمان. وہ تو پتہ نہیں اپنے کام سے جا رہے ہوں گے, لیکن میرا دل ایک ایک کے لیے کڑھنا شروع ہو گیا. تکلیف تکلیف تکلیف, یا اللہ. میں نے کہا اچھا اور کچھ نہیں کر سکتی, بس ان کے لیے دعائیں کرو. دعا کرتی رہی, گزرتی گئی کہ اللہ تعالیٰ تیری مخلوق ہے نا, تو ان کو ہدایت دے دینا, ان کے لیے کوئی راستہ کھول دینا. ہم تو خوش قسمت ہے کہ تو نے ہمیں پیدا ہی ایسی جگہ کیا جہاں قرآن دکھا دیا. ان بیچاروں نے تو پتہ نہیں عربک ٹیکسٹ بھی کہیں ایک دفعہ دیکھی ہوگی کہ نہیں. اور باہم عداوتیں اور دشمنیاں اتنی انسانوں میں بڑھ گئی ہیں, اتنا تعصب بڑھ گیا کہ ہم اس تعصب کی وجہ سے کوئی چیز دیکھنا بھی گوارا نہیں اب کرتے نا. تو خیر وہ گزرا. پھر اگلی, جب ایک اور جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے تو رات کی فلائٹ تھی, جو میں بس میں آ کے بیٹھی تو ایک کپل بیٹھا ہوا تھا, ان کی گود میں ایک بچہ تھا, عورت نے تلک لگائی ہوئی تھی, ساڑی میں تھی, تو مجھے پتہ چل گیا کہ کون ہو سکتے ہیں. خیر وہ بہت اچھا انسان تھا, وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے, اس نے مجھے سیٹ دی, میں بیٹھ گئی. جو ہی میں اس عورت کے پاس بیٹھی, مجھے پیاس لگی, میں نے پانی نکالا, میں نے اس کو آفر کیا, ان کا پانی پی. تو مجھے ایسے دیکھنے لگی کہ یہ کیا کر رہی ہے عورت. خیر اس نے ریفیوز کیا, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. خیر تھوڑی دیر گزری تو میں نے دیکھا اس کی گود میں بچہ, میں اس بچے کو دیکھنا شروع ہو گیا. آپ دیکھیں اس بچے پہ اتنا پیار آیا مجھے, میں نے تونا شروع کر دیا. اس کو نہیں پتا چلنے دے رہی تھی لیکن میں نے رونا شروع کر. اب یقین کرے باقاعدہ میرے اندر سسکیاں اٹھ رہی تھیں، میں نے کہا اللہ تعالیٰ یہ اتنا معصوم بچہ، اتنا پیارا بچہ، اس کے ماں باپ اس کو کیا بنا دیں گے، یہ بڑا ہو کے کیا ہو جائے گا. بچہ سو رہا تھا، بس میں اس کو دیکھتی جاؤں روتی جاؤں. پھر اس کے بعد ہم جہاز میں بیٹھے، وہ ہمارے پیچھے والی سیٹس پر تھے، تھوڑی دیر میں بچہ اٹھ گیا، اما اما کی ساتھ ماں کے چنتے. میں نے کہا یہ اس کی ماں ہے نا، اس کو ماں سے محبت ہے، ماں کو اس سے محبت ہے، لیکن یہ محبت کیا بنا دے گی اس کو. اب یقین کریں تو جب جہاز سے اترے تو میں ان کو فالو کرتی رہی، اور سارے سفر میں میں جب میرا دل اتنا دکھی اور اتنا غمگین تھا، میں نے اتنی دعائیں کی اس کے لیے، اس بچے کے لیے، اس کپل کے لیے، اور میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں اللہ تعالیٰ میں تو بہت بے بس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں کہ میں ان کے سامنے تیرا کوئی پیغام کھولوں، لیکن میرے دل کی کیفیت تو جانتا ہے. خیر بہرحال پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے، کہاں گئے، کون تھے کون نہیں، کچھ نہیں معلوم. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ انسانوں کے لیے دل میں ایک دوسرا رویہ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا میں کہتی انڈیا سے آئے ہیں، ہوں ہمارے دشمن، اللہ ان کو جہنم میں پھینکے. لیکن جب آپ دین کا کام لے کے نکلتے ہیں، ہاں آپ کے دشمن ہی کیوں نہ ہو، ماننا ہے دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب تک آپ دشمن سے پیار نہیں کر سکتے نا، اس وقت تک اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا. اس لیے اور کچھ نہ کر سکے نا کسی کے لیے، ہدایت کی دعا ضرور کر دیا کریں، شاید کبھی ان کو مل ہی جائے تو اس میں ہمارا حصہ بھی لکھا جائے. کیونکہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا اور اس کو وہ چیز مل جاتی ہے، تو اس ملنے میں ہمارا حصہ بھی لکھا جاتا ہے. مثلا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے، اب اس کو مل گیا، وہ ایک طرف سے ہماری طرف سے صدقہ لکھا جاتا ہے، دیا اللہ نے، ہم نہ دینے والے نہ کچھ اور کرنے والے، صرف تڑپنے والے اور دعا کرنے والے. تو یہاں پر یہ جو کہا گیا نا کہ جو کچھ بھی وہ کریں لیکن کیا کرو، وَعِظْهُمْ، وعظ اس نصیحت کو کہتے ہیں کہ جس میں دوسرے کے لیے اخلاص اور خیرخواہی ہو. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کو بات کا موقع ملے تو ایسی بات کرو جو ان کے دل میں اتر جائے، اور دل میں بات اتارنے کے لیے دل سے کرنا ضروری ہے، اوپر سے کی ہوئی بات دل میں نہیں جائے گی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. یعنی رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کی بات مانی جائے. اب دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے نا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اس لیے نہیں آتا کہ لوگ بس اس کے آگے اس کی عقیدت مند ہو جائیں اور اس کی بارگاہ میں اپنے الفاظ کے گلدستے پیش کریں، اچھی اچھی نعتیں پڑھیں. رسول کس لیے آتا ہے؟ کہ اس کی بات مانی جائے. ہم عموماً کیا کرتے ہیں کہ خوبصورت باتیں تو رسول کے لیے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا میلاد شریف میں ہم اچھی اچھی نعتیں پڑھتے ہیں، اچھا سا گھر سجاتے ہیں، اچھے اچھے پھول لاتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہم نے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا کوئی وہ بھی ہم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی جو ہم مناتے ہیں وہ کس لیے ہے؟ صرف اس لیے نہیں کہ وہ آ گئے، فرمایا وہ تو ہم اس لیے بھیجتے ہیں، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اس لیے بھیجتے ہیں کہ اس کی بات مانو. مثلا میں آپ سے کہوں کہ سبق سناؤ اور آپ کہیں میڈم پھول، پھول لے لیجئے، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور مجھ کو کیا ہوگا؟ ہم کچھ ایسا ہی معاملہ کر رہے ہیں، صرف عقیدت رکھتے ہیں، بات نہیں مانتے. ہمارا یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے، آپ کے بغیر ہمارا دل نہیں لگا، ہم نے مس کیا، لیکن آپ ٹیسٹ کی بات کریں تو ہم کو اچھی نہیں. ہماری محبت اور ہمارا تعلق اس لیے کہ ہم اپنی اصلاح کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی سوچیں. ہمارا اکٹھا ہونا, ہماری ملاقات, ہمارا مل بیٹھنا, ہمارا یہ سیکھنا سکھانا, اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اچھے انسان بن جائیں, میں بھی اپنے آپ کو امپروو کروں, آپ بھی کریں. اس لیے نہیں کہ ہم صرف باتیں کریں, صرف پھول رکھیں اور جو کام کہا جائے کرنے کو وہ نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ یہی ہے کہ جب آپ کی ولادت کا مہینہ آتا ہے زور شور سے ہم تیاریاں کرتے ہیں, جھنڈیاں لگاتے ہیں, کینڈلز جلاتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, میلاد مناتے ہیں, عطر کی بارش ہوتی ہے, خوبصورت نعتیں پڑھی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد حال پڑھتے ہیں, رو رو کے بےحال ہوتے ہیں. اور عمل, اس میں کیا تبدیلی آتی ہے ہر ربیع الاول کے بعد؟ اطاعت, کتنی اطاعت؟ کوئی اطاعت نہیں. نہ اخلاق میں تبدیلی, نہ اعمال میں تبدیلی, نہ کسی اور کام میں. جو روٹین چل رہی تھی ویسی ہی چل رہی, بس ایک بیچ میں رک کے ایک جشن منا لیا, بس ختم, ذمہ داری پوری ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے رسول اس لیے بھیجا ہے کہ لوگ اس کی دل کی خوشی سے اطاعت کریں. اطاعت کیا ہوتا ہے؟ دل کی خوشی سے بات ماننا. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم, اور اگر وہ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے, جاؤ کا تو پھر تیرے پاس آئیں, یعنی وہ جو انہوں نے فیصلہ آپ کی عدالت میں لانے کی بجائے کہیں اور لے گئے تھے, اس کی تلافی کریں. کس طرح؟ کہ تمہارے پاس آ کر معافی مانگے, فاستغفر اللہ, اللہ سے بخشش مانگے, واستغفر لهم الرسول, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگے اللہ سے. یعنی وہ آپ سے ایکسکیوز کریں کہ ہم سے غلطی ہوئی, اعتراف کریں اور اللہ سے معافی مانگے, اور آپ بھی ان کے لیے معافی مانگے. اللہ, دھوکہ دینے والوں کے لیے بھی آپ معافی مانگے اللہ سے, ان کے حق میں استغفار کریں. اس سے اچھا عمدہ اخلاق ہوگا کہیں کوئی؟ کہ جو آپ کو تکلیف دے آپ اس کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ اس کو معاف کر دے. دشمنوں کی سازش کو عفو درگزر, واعظ و نصیحت, قول بلیغ سے دور کیا جائے. سازشوں کا مداوع ان ہتھیاروں کے ساتھ, اور اس سے آگے بڑھ کر دعا بھی کہ اللہ ان کو معاف کر دے. ہے ہمارا اخلاق ایسے؟ کوئی نہیں. پھر ہم کہاں سے با اخلاق ہیں؟ اخلاق صرف یہ نہیں کہ اگر آپ کو کوئی سامنے نظر آئے تو آپ اس کی خوشامد شروع کر دیں, اور جب وہ ہٹے تو آپ اس کے پیچھے اور باتیں شروع کر دیں. فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم, اب ان غلط کاروں کو امید دلائی جا رہی ہے کہ اگر یہ ایسا کریں گے, حضور کے پاس آئیں گے, تو اللہ کو بھی توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا نا, وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے معافی مانگ لیں. آپ کے پاس کیوں لایا گیا؟ تاکہ وہ اعتراف کرے. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے, جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا نا کسی کے سامنے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس کے اپنے دل سے وہ جو گلٹی کانشیسنس ہے نا, وہ بھی نکل جاتا ہے. کنفیس کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کنفیشن سے, کہ انسان کا بوجھ اتر جاتا ہے, اٹھا پھینکتا اپنا بوجھ انسان. اور پھر دوسرا, اگر سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دے تو امن اطمینان ہو جاتا ہے, دل کے اندر کی دنیا میں بھی باہر میں. یہ ہے امن سے جینے کا راز. اب یہ ہے کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو سکتا تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ اب آپ کی قبر پہ جا کے یہ کیا جائے, اس کی تو کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہیں سے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد کسی نیک انسان کے پاس جا کر, زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس جا کر انسان اعتراف کر لے, رو لے یا کچھ اور, اور اس سے دعا کی درخواست کرے کہ آپ میرے لیے استغفار کریں, مجھ سے یہ غلطی ہوئی. ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ جب ہم آپ کے روضہ مبارک پہ جائیں تو ادب احترام سے درود اور سلام بھیجیں، بس اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہمیں سکھائی گئی کہ ہم ان سے کہیں کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیں یا کروا دیں، یہ اس طرح کی باتیں ان نے خود ایڈ کر لی ہیں. قرآن اور سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی ان کی. فلا وربک، پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ مومن ہو نہیں سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو منصف بنائیں، آپ سے فیصلہ کروائیں، فی ما شجر بینہم، اس معاملے میں جو ان کے درمیان اختلاف ہوا. شجر درخت کو کہتے ہیں نا، تو درخت کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں، وہ ہر شاخ اپنے اپنے رخ پہ جا رہی تھی تو وہ آپس میں بعض اوقات الجھ پڑتی ہیں، ہوتا نا، ایک دوسرے کے اندر گھسی ہوئی ہوتی ہے. تو شجر اختلاف بھی اسی سے ہے، انٹرفیئر کرنا ایک دوسرے کے معاملات میں، جھگڑ پڑنا وغیرہ وغیرہ. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں جو بھی آپ فیصلہ کر دیں. قضا ہوتا ہے جھگڑا ختم کرنے کے لیے حتمی فیصلہ کرنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹیمیٹ اتھارٹی مان لیں، فائنل اتھارٹی. اور حرج کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا ایک جگہ جمع ہونا، تنگ کرنا، یعنی اکٹھا ہو کر تنگی پیدا کر دینا، کہ پھر یہ اپنے دل میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ان کے خلاف بھی فیصلہ کر دیا. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پوری طرح تسلیم کر لیں، اچھی طرح مان جائیں. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ایمان کی علامت بتایا جا رہا ہے، مومن ہونے کے لیے ضروری قرار دیا جا رہا ہے کہ کسی جھگڑے میں منصف کس کو بنایا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا آج کے دور میں اگر ہمارا کوئی اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں، تو فیصلہ کس سے کرایا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب وہ خود تو موجود نہیں، تو آپ کے جو ارشادات ہیں، آپ کے جو فرمان ہیں، ان کے مطابق، اور پھر اس پہ دل کی تسلی سے بات مان لی جائے، دل میں کوئی تنگی نہ ہو کہ او یہ تو میری مرضی کے خلاف بات آ گئی. نہیں، کوئی بات نہیں، میری مرضی کیا چیز ہے. ولو انا کتبنا علیہم، اور اگر ہم ان پر لکھ دیتے، ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا خود کو قتل کرنے کا، یعنی اس سے بڑی بات ان سے کہتے کرنے کو، یا گھر چھوڑنے کا، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو ان میں سے بہت تھوڑوں کے علاوہ یہ کام نہ کر سکتے. یعنی جو لوگ نفسیاتی جھٹکوں کے موقع پر دین پر قائم نہ رہ سکے، ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس سے بڑے قربانی کے موقعوں پر قربانی دیں، جب ہر چیز قربان کرنا پڑے، گھر چھوڑنا پڑے یا خود کو اپنی جان پیش کرنی پڑے. یعنی اگر اختلاف میں کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہیں مانتا، تو وہ اس سے بڑی قربانی کیا دے گا کہ جان دے یا گھر چھوڑے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ، اور اگر وہ کر لیں جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، تو وہ ان کے حق میں اچھا ہوگا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور زیادہ شدید قدم جمانے میں، یعنی استقامت اور ایمان میں مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی بات مانی جائے. اور اگر یہ مان جائے اور دین میں ثابت قدمی اختیار کرے، آپ دیکھیں نا کہ جب انسان ایک چیز چھوڑ کر دوسری اختیار کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو جھٹکا لگتا نا، پھر انسان جم جاتا ہے. فرمایا جو اپنی دل کی مرضی چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ آ جائیں اور پھر اس پہ جم جائیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ایسے لوگوں کو ہم اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کریں گے، اجر عظیم دیں گے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور کیا انعام، صراط مستقیم کی توفیق، ہم انہیں صراط مستقیم کی رہنمائی کریں گے، ان کو سیدھی راہ دکھا دیں گے۔ دیکھیں نا، ہے تو مشکل نا اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ماننا، اپنے کسی بزرگ کی بات چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کو اختیار کر لینا، ہے تو مشکل نا، لیکن جو کر جائے، جو یہ قربانی سہ جائے، اس کے لیے آگے ہدایت کے رستے کھل جاتے ہیں اور اجر عظیم کے۔ اور جو یہاں ہار گیا، یہاں ناکام ہو گیا، اس کے لیے آئندہ کی بھلائیاں بند۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی ہر طرح کی مصلحتوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ اور رسول کی بات ماننے والے قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر انعام ہوا، جو ہم روز دعا مانگتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، تو قیامت کے دن انعام یافتہ لوگوں کی صف میں ہوں گے، وہ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، انہی کے ساتھ عرش کے سائے تلے ہوں گے، انہی کے ساتھ وہ جنتوں میں داخل ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، انسان دنیا میں تمنا کرتا ہے نا کہ اچھے لوگوں کی کمپنی نصیب ہو، اچھے لوگوں کی دوستی نصیب ہو، اچھی جگہوں پہ رہ سکوں۔ قیامت کے دن ایسا پانے والوں کے لیے کیا شرط ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ آج دیکھیں سارا لیسن آج کا ایک ہی چیز کے گرد گھوم رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول۔ بس ان کی بات مانو گے تو کن کی صحبت نصیب ہوگی؟ من النبیین، نبیوں کی، والصدیقین، صدیقوں کی، والشہداء، شہیدوں کی، والصالحین، نیکوں کی۔ یہ درجے ہیں، پہلا درجہ انبیاء کا، پھر دوسرا درجہ صدیقین کا۔ صدیق سے مراد کون ہے؟ ہر وہ شخص جو نہایت سچا ہو، جس کے اندر حق پرستی حد درجہ پہ ہو، اپنے معاملات اور برتاؤ میں ہمیشہ سیدھا اور صاف رستہ اختیار کرے، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دے۔ والشہداء، شہید کی جمع، جو حق کے لیے اپنی جان تک دے دے۔ اور صالحین، نیک لوگ، جو اپنے خیالات، اپنے عقائد، اپنے نیت، اپنے ارادوں، اپنے قول، اپنے فعل میں نیکی کا رستہ اختیار کریں۔ یہ عام نیک لوگوں کی بات ہے۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ہیں انعمت علیہم، وحسن اولئک رفیقا، کتنے اچھے دوست ہیں یہ۔